الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم سارے پہلی جماعت کے لوگ ہیں، اور ہمارے دین کی پہلی جماعت عقیدے کی جماعت ہوتی ہے. اللہ اور اللہ کا رسول اپنے ماننے والے کا پہلے عقیدہ اور یقین بناتا ہے، باقی سارے کام بعد میں ہوتے ہیں. آج بھی میں اپنا بھی، آپ حضرات کا بھی، جو قرآن و سنت ہمیں ایک عقیدہ دیتا ہے، اسی پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ مجھے حق حق اور سچ سچ کہنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ ہم سب کو اس پہ اپنا یقین بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیشہ یاد رکھنا، نبی کون ہوتا ہے؟ ہر راہ جاتا بندہ نبی نہیں بنتا، اللہ جس کو چاہے بنا دے. نبوت کے لیے اللہ چنتا ہے، چن کے بناتا ہے، اور اپنے وقت کے لحاظ سے جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ان سب میں، ہر کام میں جو افضل اللہ کو نظر آتا ہو، اللہ پاک اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا ہے. اسی طرح ہر نبی کو اللہ ایک جماعت دیتا ہے، ایک ساتھی دیتا ہے، ایک دوست دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ نبوت کے لیے شخصیت کو چنتا ہے، اسی طرح نبی کی دوستی کے لیے بھی اللہ پاک بندوں کو چنتا ہے. ہر کسی کو اللہ اپنے نبی کا دوست نہیں بناتا. جس طرح نبی کامل ہوتا ہے، اسی طرح نبی کو اللہ دوست بھی کامل دیتا. جس طرح نبی ڈھیلا ملا نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ پاک نبی کے کسی دوست کو بھی ڈھیلا ملا آدمی دوستی میں اللہ پاک نہیں آنے دیتا. اس کے لیے بھی اللہ چنتا ہے. اب دیکھیں، ابو جہل، ابو سفیان، یہ تو رشتے میں حضور کے چاچوں میں لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نہیں چنا. بلال کچھ بھی نہیں لگتا، نہ رنگ کا ہے، نہ شکل کا ہے، نہ مال کا ہے، نہ خاندان کا ہے، نہ دولت کا ہے، اللہ نے چن لیا. ایک بندہ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ جب ایمان ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ نے ابو جہل کو کیوں نہیں دی؟ بھائی میرے پاس خزانہ ہو میری مرضی جس کو دوں، ہدایت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے وہ جس کو چاہے دے دے، اس سے کو پوچھ سکتا ہے؟ پھر وہ بندہ کہتا ہے جی وہ بھی تو مکے میں ہی رہتے تھے، ان کو کیوں نہیں پتا چلا یہ اللہ کا نبی ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ انہوں نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو دیکھا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول محمد کو نہیں دیکھا، وہ ظاہر پہ رہے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی چال ڈھال کو دیکھا، کوئی ابو بکر بنا، کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی بن گیا۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کہ جہاں میں نے رشتے کیے، میری بات توجہ سے سننا، وہ رشتے بھی میں نے اللہ کی مرضی سے کیے، جہاں میں نے بیٹیاں دیں کسی کو وہ بھی اللہ نے کہا ان کو دینی ہے۔ حضرت علی کو بیٹی دی، حضرت عثمان کو بیٹیاں دی، تینوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو دو بیٹیاں دی تو ہر بار نکاح کے موقع پر حضور نے فرمایا یہ جبریل آیا کھڑا ہے، جبریل نے آ کر کہا ہے بیٹی عثمان کو دے، اس لیے دے رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، اس وقت بھی حضور نے فرمایا بابا میں اپنی مرضی سے نہیں دے رہا، یہ جبریل آ کے کھڑا ہے، جبریل نے کہا ہے علی کو دینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنا کوئی رشتہ یا اپنی بیٹی کا کوئی رشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا، گویا کہ میرے جوائیوں کو بھی اللہ نے چنا۔ میرے ساس سسر کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ ہمارا بھی کوئی باپ دادا ہوتا ہے، چاچا نانا ہوتا ہے جو ہمارے لیے رشتے ڈھونڈتا ہے، نبی بھی تو کسی کا ہے نا، اور نبی کا سب سے بڑا رشتہ تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نبی کے رشتے اللہ ڈھونڈتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ یہ جو حضور کے گھر میں حضور کی بیویاں آئیں، آپ کا میرا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے، ایسا ہی نا، قبول ہے قبول ہے کہتے ہیں جی نکاح ہو گیا، حلال ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے کیے بھی اللہ کی مرضی سے، نکاح کے بعد بھی اللہ نے کہا میرا نبی میری اجازت کے بغیر ابھی بھی حلال نہیں ہوں گی، میں اجازت دوں گا تو حلال ہوں گی۔ یہ 22 سپارے میں قرآن میں ہے، آپ کو مجھے طلاق کا حق بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو طلاق کا حق بھی نہیں دیا۔ فرمایا میرا نبی جب نکاح میں میں لایا ہوں تو طلاق بھی اس کا حق میرے پاس ہے، تیرے پاس وہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میری چنی ہوئی، میں چن کے لایا ہوں، اگر ان میں خرابی نکلی تو میرے چننے میں خرابی نکلے گی، پھر مجھے خدا کون کہے گا؟ جیسے تو اندر باہر سے پاک ہے، میں نے تیری بیویاں بھی اسی طرح زمانے میں ڈھونڈی ہیں، جیسا میرا نبی ہے ویسے۔ 18 سپارے میں قرآن میں بچے حافظ بیٹھے ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہوتی ہیں، پاک بیویوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں، شیطان مردوں کے لیے شیطان بیویاں ہوتی ہیں، شیطان بیویوں کے لیے شیطان مرد ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی پاک، زور سے بولو اللہ کا نبی پاکوں سے بھی پاک۔ تو جیسے میرے نبی کی شان اللہ پاک، اسی طرح میرے پاک نبی کے گھر میں آنے والیوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے اللہ لایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے میرے نبی کو جو دوست دیے، حدیث میں آیا حضور نے خود فرمایا، وہ بھی اللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا۔ نمبر دو، پرانے جتنے نبی گزرے ہر نبی کا جو ساتھی اور دوست تھا ان کو صحابی نہیں کہا جاتا تھا، قرآن نے ان کو حواری کا نام دیا. اذ قال الحواریون, قرآن میں ہے, یا عیسیٰ بن مریم. جب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا, صحابی نہیں کہا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ساتھی دیے, قرآن نے ان کو بھی صحابی نہیں کہا, ان کو بھی حواری کا نام دیا. تورات و انجیل میں جتنے پرانے نبیوں کے ساتھی گزرے, ہر جگہ ان کو حواری کا نام دیا گیا, صحابی کا نام نہیں دیا. آپ کے بھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی کسی کا دوست بنے, اس کو دوست تو کہا جا سکے گا لیکن ان کو صحابی نہیں کہیں گے. سمجھنا ذرا میری اس بات. وہ دوست ہوگا, یار ہوگا, بیلی سجن ہوگا آپ کا, لیکن اس کو آپ صحابی نہیں کہہ سکتے. جس طرح کسی کو نبی نہیں کہا جا سکتا, جس طرح کسی کو رسول نہیں کہا جا سکتا, بے عین ہی اسی طرح کسی دوست کو صحابی نہیں کہا جا سکتا. صحابی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو کہا گیا. صحابی کا معنی دوست ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے یہ وہ دوست ہے جو صرف من کا نہیں, تن کا بھی دوست ہے, صرف زندگی کا نہیں, قبر کا بھی ہے, صرف قبر کا نہیں, حشر کا بھی ہے, صرف حشر کا نہیں, وہ جنت کا بھی ساتھی ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث آتی ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ مجھے بیوی ایسی دے جو جنت میں بھی میری ہو. تو طلاق کا حق تو اللہ نے پہلے ہی اپنے پاس رکھا ہوا تھا. کہا میرا نبی یہ ٹھیک ہے, تیری جو بیوی ہوگی وہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہے. اور قرآن نے کہا میرا نبی یہ دنیا کی دوستیاں کچھ نہیں ہیں, تیرے جو دوست ہیں نا وہ دوست نہیں ہوں گے, وہ صحابی ہوں گے. اور صحابی کا مطلب کیا ہوگا, جو سر سے لے کر پیروں تک تیری غلامی کے ساتھ ساتھ حشر میں بھی تیرا ساتھ رہے. www.dasquran.com. ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ, زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی. حضور کے کچھ صحابی خادم تھے, ویسے تو ہر صحابی خادم تھا لیکن کچھ خدمت پہ لگے ہوئے رہتے تھے. ایک صحابی تھا جس کے ہاتھ میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور جوتے رہتے تھے, جہاں آپ جا رہے ہیں وہ جوتے اٹھاتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت ربیعہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو ہمیشہ حضور کو وضو کراتے تھے. اس زمانے میں یہ تو وضو کے طریقے نہیں تھے, ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, ہر بندہ آ کے وضو کر لے, لوٹے میں پانی ہوتا تھا, لوٹے سے لوگ وضو کرتے تھے. اچھا, حالانکہ ہمارے لیے مسئلہ ہے, سن لو, کہ وضو خود کرو, یہ مستحب ہے, وضو کے مستحبات میں سے کہ بندہ خود وضو کرے, کسی کی مدد نہ لے. لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے, وہ استادوں کا بھی استاد ہوتا ہے, وہ پیروں کا بھی پیر ہوتا ہے. صحابہ خدمت کرتے تھے, حضرت ربیعہ وضو کرا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھو لیے, تو رحمت کا دریا ایسا موج میں آیا. حالانکہ حضور نے کبھی نہیں کہا تھا کسی سے, پہلی دفعہ ربیعہ سے, ربیعہ آج منگ میرے کو لوکی مکھنا, میں آج تیرے تے بڑا خوش ہو گیا. صحابہ کا بھی ایمان ایسا بنا ہوا تھا. حضرت ربیعہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, صرف ایک شے ہے, وہ آپ کی جنت کے دروازے پر کوئی کھڑکی, کوئی چھوٹی سی جھگی مل جائے, وہاں بیٹھا رہوں, آپ کو آتے بھی دیکھتا رہوں, جاتے بھی دیکھتا رہوں. میں دنیا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں. یعنی یہ توڑ کے بھی ساتھی ہیں. حضور نے خود فرمایا حوض کوثر پہ, جب میں کوثر کو تقسیم کر رہا ہوں گا تو میں اکیلا نہیں ہوں گا, میرے چاروں خلفاء میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کو پیالے میں خود پلاؤں گا, کچھ ایسے ہوں گے میں بھر کے ابو بکر کو دوں گا اس کو پلا دو، کچھ ایسے آئیں گے میں عمر کو دوں گا پیالہ بھر کے اس کو پلا دے، کچھ ایسے ہوں گے میں عثمان کو دوں گا، کچھ ایسے ہوں گے جو علی کے حوالے، ان کو بھر بھر کے پیالے تم پلاتے جاؤ، دیتا میں جاؤں گا پلاتے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میری بات کو آپ سمجھیں گے، قرآن پاک میں سورہ دہر ہے 29 سپارے میں جنتیوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بعض جنتی ایسے ہوں گے وہ جب جنت میں آئیں گے تو میں فرشتوں سے کہوں گا، جنہیں غلمان جنت کہا جاتا ہے، جو جنت میں ایسے بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، وہ بھی فرشتے لیکن بچوں کی صورت میں، اللہ کہتے ہیں میں ان سے کہوں گا یہ جنتی آئے ہیں ان کو پانی پلاؤں گا۔ وہ شیشے کے آب خورے گلاس ہوں گے، جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے وہ بچے بھر کے لائیں گے اور ان جنتیوں کو پلائیں گے۔ کچھ جنتی ایسے آئیں گے کہ میں بچوں سے نہیں کہوں گا، میں بڑے فرشتوں سے کہوں گا ان کو تم پانی پلاؤ۔ اور پھر فرمایا کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے، نہ میں غلمان سے کہوں گا نہ فرشتوں سے کہوں گا، میں خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ یہ درجے ہیں، کسی جنتی کا چھوٹا درجہ، کسی کا بڑا، کسی کا اور بڑا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں یہ ہمیشہ یاد رکھنا، 3 چیزوں سے حضور نے منع فرمایا۔ ایک، تم میں سے کوئی اپنا نام محمد نہ رکھے، لیکن اگلی بات پوری ہوگی پھر سوچنا، اپنا نام محمد نہ رکھے اور اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے، یہ دونوں میری نشانیاں ہیں۔ صرف محمد نام لوگوں نے رکھے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن اگلی چیز کنیت ابو القاسم نہیں رکھنی، وہ صرف میرے ساتھ شرط ہے۔ اپنے کسی شہر کا نام مدینہ نہ رکھنا، حالانکہ عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے، عربی میں ہر شہر مدینہ ہے، لیکن جو عزت اور عظمت والا مدینہ ہے وہ صرف میرا ہے، وہ شان کسی شہر کو نہیں دینی، وہ عظمت کسی شہر کو نہیں دینی، وہ عزت کسی اور شہر کو نہیں دینی جو میرے شہر کی۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا اپنے یاروں کا نام کبھی صحابی نہ رکھنا، صحابی صرف میرا یار ہو سکتا ہے، کسی اور کا یار صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی صرف دنیا کا سجن نہیں ہوتا، صحابی قبر کا بھی سجن ہوتا ہے، یہ قبر اور آخرت کا بھی سجن ہوتا ہے، اور یہ صرف اللہ نے مجھے دیے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے۔ 1,24,000 یا 1,40,000 صحابی ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا میدان عرفات میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,25,000 صحابی موجود تھے۔ اچھا، اللہ کی شان ہے نبی بھی اتنے ہی ہیں، نبی بھی صحابی بھی اتنے ہیں، یہ عجیب مرتبے ملتے آ رہے ہیں۔ کچھ تھے جو اس سال حج پہ نہیں آ سکے، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، نہیں آ سکے۔ ٹوٹل تعداد 1,40,000 ملتی ہے صحابہ کرام کی، اور نبیوں کی تعداد کے بارے میں بھی جو قرآن میں ہے، سورہ صافات 23 سپارے میں، اس میں ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ نبی آئے، آگے گنتی نہیں ہے۔ علماء نے آگے تشریحات میں، کسی نے لکھا 1,24,000، کسی نے لکھا 1,40,000، اور کسی نے لکھا 3,40,000، اور کسی نے لکھا 5,50,000۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہاں بھی کہیں دو آدمی بھی موجود تھے، اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے نبی ضرور بھیجا۔ اچھا، اب 1,25,000 یا 40,000 صحابہ ہوں، اب اگلی بات سنیے، صرف 10,000 صحابی ہیں جو مکہ مدینے میں دفن ہیں۔ کوئی پشاور میں دفن ہے، کوئی افغانستان میں دفن ہے، کوئی مراکش میں دفن ہے، کوئی ہندوستان میں دفن ہے، کوئی ملتان میں دفن ہے، ملتان سے آگے ایک علاقہ ہے راجپور ڈیرہ غازی خان میں، وہاں بھی ایک صحابی دفن ہے، کوئی سندھ میں دفن ہے، پھر وہ کلمہ لے کر دنیا میں گھومتے رہے پھرتے رہے، جس کو جہاں موت آ گئی وہاں دفن ہو گیا۔ اس وقت بھی عرب کی دھرتی پر صرف 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں نہیں ملتی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایمانیات کی باتیں ہیں، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، ان 125,000-40,000 صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ دینا میری بات پر، میرا ہر صحابی سچا ہے۔ کہو میرا ہر نبی، میرا ہر صحابی، زور سے بولو ہر صحابی، ہر صحابی سچا ہے۔ پہلی۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر صحابی عادل ہے۔ ہر صحابی، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی صحابی سے عدل چھوٹ جائے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی صحابی سے سچ چھوٹ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، میرا ہر صحابی جنتی ہے۔ زور سے بولو میرا ہر صحابی۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی، میرے کسی بھی صحابی کا دامن پکڑ لو گے وہ تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو میرا صحابی، وہ بھی جہنم میں چلا جائے اور تمہیں بھی جہنم میں لے جائے۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، میرا صحابی کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچہ کر دے، اس کو کھجور کے دانے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ میری صحبت میں بیٹھا ہے، اور صرف صحبت میں بیٹھا نہیں، توجہ دینا تو میری بات آپ کے دل کو لگے گی، اس نے مجھے دیکھا ہے، اس نے مجھے، تمہارا پیر تمہیں دیکھ لے تو تمہارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ میں جو پہلے نبیوں کا بھی پیر اور بعد میں آنے والی ساری امت کا پیر ہوں، پیروں کا بھی پیر ہوں، تے میں جنوں ویکھ لم وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ سورہ کہف ہے 16 سپارے میں، 15 میں شروع ہوتی ہے، 16 میں ختم ہوتی ہے۔ اس میں ایک بڑی عجیب آیت ہے، حافظ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط کہوں، تائید کر دیں گے کہ سورہ کہف میں ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ او بابا ہارون والا حافظ ہے نا سورہ کہف میں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا، اپنے محبوب سے کہہ رہا کہ جس ویلے یہ آ جائیں نا، تیرے پاس بیٹھ جائیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، بس انہوں ویکھدا رہیا کر، اپنی اکھ نہیں چاہنی انہوں ویکھن، بس انہوں ویکھدا رہ۔ یہ اللہ اپنے پاک نبی سے کہہ رہا ہے۔ ہم اور آپ سارے حضور پر درود پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر ایک بار درود پڑھو، اللہ پاک 10 درجے تمہارے بڑھا دے گا، 10 گنا معاف ہو جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اور فرمایا جمعے والے دن کثرت سے پڑھو، کہ جمعے والے دن تمہارا درود ڈائریکٹ میرے پاس پہنچتا ہے۔ ہمیں حکم ہے حضور پر درود پڑھو۔ سورہ توبہ میں ہے، ان صلاتک سکن لہم، جس ویلے تیرے کول آ جان نا میرا نبی، تو اینا تے درود پڑھیا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا تے تیرے درود نال ان کو سکون مل جائے۔ اچھا، پھر اس سے پہلے ٹکڑا بڑا عجیب ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرا نبی، یہ جس ویلے پیسے تیری خدمت وچ کوئی چندہ لے کے آن، کوئی دین دی خدمت واسطے آن، تیرے سامنے رکھ دیں، خذ من اموالہم، انہاں دے پیسے نو تو ہاتھ لا لیا کر۔ یہ قرآن میں اللہ کہہ، اپنا ہاتھ لگا لیا کر، تو تطہرہم، تیرے ہاتھ لگنے سے ان کا دل بھی پاک ہو جائے گا، ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا۔ پھر 1,25,000 یا 40,000 میں سے 10 صحابی ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار بیٹھے بیٹھے کہا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ یہ 10 صحابیوں میں سے 1 حضرت عثمان ایسے ہیں، توجہ سے میری بات سننا، کہ حضور نے کم از کم 100 دفعہ کہا یہ جنتی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، 100 دفعہ کہا یہ جنتی ہے، 100 دفعہ کہا یہ جنتی ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عثمان نے چندہ دیا تو حضور ایسے ہاتھوں میں لے کر نا اس پیسے کو، اس وقت تو درہم و دنانیر تھے سونے چاندی کے، حدیث میں آتا ہے ایسے لے کے حضور کبھی جھولی میں ڈالتے، کبھی ہتھیلی میں، ایسے کرتے، کھیلتا ہے نا جیسے بنا، اوپر نیچے کرتے ہوئے کہہ رہے تھے عثمان آج کے بعد تو گناہ کر بھی لے تو بھی اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا، میں لکھ کے دیتا ہوں تیرے سے ہوگا نہیں لیکن ہو بھی جائے 100 دفعہ۔ ان میں 10 ایسے ہیں کہ جن کو حضور نے کم از کم زندگی میں سینکڑوں بار، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں ایک باغ میں آپ تشریف لے گئے مدینے میں، مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیا چوکی دار، میرے بغیر پوچھے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے اور مجھ سے کہا مجھے اندر جانے دو، میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جانے دیتا، اندر والوں نے مجھے روک دیا ہے۔ اب اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ابو بکر صدیق کی آواز پہنچ گئی، حضور نے فرمایا ابو موسیٰ اس کو آنے بھی دے اور ساتھ اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے، یہ جنتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر آئے، پھر اسی طرح حضرت عثمان آئے، اسی طرح حضرت علی آئے، جیسے جیسے کو آتا گیا، اب ان میں 10 ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا، توجہ میں دینا میری بات پہ، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ؟ ارشاد فرمایا عائشہ تیرا سوال کیا ہے، کھول کے بتا۔ عرض کی اللہ کے رسول جس طرح آسمان کے ستارے کوئی نہیں گن سکتا، کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کی نیکیاں کوئی گن نہ سکتا، فرشتے بھی نہ گن سکتے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور فرمایا عمر میری امت میں ایسا بندہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح کو گن ہی نہیں سکتا۔ اب اماں نے سر نیچے کیا تو حضور نے کہا تو پریشان کیوں ہو گئے؟ عرض کی اللہ کے رسول میں نے تو سوچا تھا کہ آپ میرے ابا ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، عمر کی نیکیاں میرے ابے سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، عورت ہی ہے نا، عائشہ عمر کی اتنی نیکیاں ہو جائیں جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، تیرے ابے نے جو غار میں میرے ساتھ 3 راتیں گزاری ہیں نا، ان 3 راتوں کے 1 منٹ کا مقابلہ بھی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں نہیں کر سکتی جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ 4 تو یہ ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 صحابی بنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہر ویلے فرماتے تھے یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ان 10 میں وہ 4 بڑے بھی ہیں، پھر 1,25,000 یا 40,000 میں سے ان 10 کے علاوہ 313 ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ نے پوچھنا بھی نہیں، اللہ نے پوچھنا بھی نہیں۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا،
اور وہ 313 وہ ہیں جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حضور نے سجدے میں سر رکھ کے جنگ بدر میں دعا مانگ کر کہا تھا، اللہ یہ 313 اگر شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے، یہ میری پوری دولت ہے، میرا پورا خزانہ ہے، میری ساری پونجی ہے زندگی کی، میں اپنی ساری کمائی میدان بدر میں لے کے آیا، یہ 313 ہیں، اگر یہ آج کام آ گئے تو پھر میں تیرا رسول ہوتے ہوئے اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے۔ یہ آج جو ہماری مسجدیں آباد ہیں نا، ہمارے سجدے ہیں، یہ ان 313 کا صدقہ۔ پھر 125,000 یا 140,000 میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے میرا کلمہ پڑھا پھر ان کا درجہ ہے، اور ان کے درجے کو قرآن بیان کرتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تین جماعتیں قرآن کہتا ہے وہ جنتی ہیں۔ اب آپ اور میں نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم کس جماعت میں ہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے، تین جماعتیں جنت میں جائیں گی، چوتھی جماعت کوئی نہیں۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ، جنہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینے گئے، پہلی جماعت۔ والانصار، دوسری جماعت، وہ مدینے والے جنہوں نے مہاجروں کو پناہ دی۔ تیسری جماعت فرمایا والذی نتبعوہم بے احسان، جیڑے ان دونوں نال پیار کر دینے وہ بھی جنتی۔ قرآن نے حد مکا دی، آگے کہا رضی اللہ عنہم و رضوا، ان تینوں سے اللہ راضی ہے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان تینوں کے لیے جنتیں ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلے وہ جنہوں نے مکہ چھوڑا مدینے گئے۔ دوسری انصار، جنہوں نے مہاجروں کو پناہ دی۔ پناہ بھی ایسے دی کہ کہا میرے اگر یہ 2 ایکڑ کا باغ ہے نا تو 1 ایکڑ تیرا، 1 میرا۔ پناہ بھی ایسی دی کہ کہا میری 3 بیویاں ہیں، 1 کو طلاق دیتا ہوں، جو تجھے پسند آ جائے عدت کے بعد اسے نکاح کر لینا، یہ میرے گھر کے 2 کمرے ہیں، 1 تیرا ہے 1 میرا ہے، زندگی بھر کبھی کسی کو سنایا نہیں، میں نے تجھے مکان دیا ہے، میں نے تجھے جائیداد میں حصہ دیا ہے۔ وہ مہاجر بھی ایسے تھے کہ مکے والوں نے مکان لے لیے، جائیدادیں لے لیں، دولتیں لے لیں، اولادیں لے لیں، بیویاں بھی چھین لیں، سب کچھ نبی کے لیے چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ جس دن مکہ فتح ہوا، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہن تے ساڈے مکان واپس لے دیو جو اسی چھوڑ کے گئے سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، جو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، اب تمہارا نہیں ہے، تمہارا مدینہ ہے اور میں بھی مدینے والے کا ہوں، میں بھی مدینے والوں کا ہوں۔ صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ 2 دفعہ قسم کھائی، خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں اللہ اللہ، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، فی اصحابی، اپنے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا۔ ایسا رشتے میں پرویا ہے اللہ کے رسول نے ان صحابہ کرام کو، کہ اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت ان کی محبت میں پنہا ہے. ہر صحابی کے بعد, اور کچھ صحابی تو ایسے تھے کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بھی کہا کرتے تھے ان سے پیار کرو. جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے, چونکہ حضرت عائشہ کا ایک مقام تھا صحابہ کرام میں, تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دن ہدیے بھیجتے تھے. کسی نے انگور بھیج دیے, کسی نے انار, کہ حضور حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں. ہدایا بہت آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویوں کے حجروں میں ہوتے تو ہدایا کم ہو جاتے. صحابہ کرام کی عادت. ایک دفعہ ساری امہات المومنین نے, جو ہماری مائیں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, یا رسول اللہ صلی اللہ, زور سے کہہ دیں صلی اللہ, ہم بھی تو آپ کی بیویاں ہیں, یہ کیا وجہ ہے آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے ہو ہدیے یہ ہدیے آتے ہیں, ہمارے حجروں میں ہوتے ہو ہدیے گھٹ جاتے ہیں, صحابہ سے کہو کہ جب آپ ہمارے حجروں میں ہوں تو ہمارے لیے بھی ہدیے بھیجو. حضور چپ ہو گئے. اب ساری حضور کی بیویوں نے حضرت فاطمہ کو بات کرنے کے لیے اپنے ابا کے پاس بھیجا کہ تو جا کے بات کر. اب حضرت فاطمہ آ گئی. ابا جان نے پوچھا, فاطمہ بیٹا کیسے آئی ہو؟ عرض کی, ابا میں تو اس لیے آئی ہوں کہ سب نے مجھے بھیجا. تو پہلے تو حضور نے فرمایا, فاطمہ بھلا ہدیے مانگے جاتے ہیں؟ یہ مجھے بات, تو سمجھدار ہے, انہوں نے تجھے بھیج دیا ہے, تو کچھ تو سوچتی. ہدیے تو وہ ہوتے ہیں جو کوئی خوشی سے دے دے, نہ پہلے مجھے یہ بتا میں مانگتے ہوئے اچھا لگوں, یہ نبی کی شان ہے کہ میں مانگوں مجھے ہدیے بھیجو. ان کی خوشی. میری زبان سے یہ بات کیسے نکل سکتی ہے؟ اور نمبر دو, میرا بیٹا بات سن, جس سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر, جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. کہا, ابا میں اماں عائشہ سے پہلے بھی محبت کرتی ہوں, لیکن مجھے انہوں نے بھیجا. فرمایا, تجھے کو بھیج دے, تو آ جائے گی سفاری لے کے. ان سے بھی جا کر کہ میں کیا کروں جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرتے ہیں, تو میں کیسے کسی سے کہوں کہ بھائی اس دن ہدیے نہ بھیجو, دوسرے دنوں میں ہدیے بھیجو. اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حسن حسین کو لے کر اپنی گود میں کہا کرتے تھے, اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, جو ان سے پیار کرتا ہے تو بھی ان سے پیار کر, اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے اللہ میری بھی اس سے دشمنی ہے. یعنی بعض تو قسمت والے ایسے تھے کہ جن کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے ان سے پیار کرو. اب حضرت حسنین کریمین, حضرت حسن کی عمر 4 سال یا 5 سال کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حضرت حسین کی عمر 3 سال یا 3.5 سال. یہ 10 مہینے اپنے بڑے بھائی سے چھوٹے ہیں, حضرت حسن سے پورے 10 مہینے یا 10 مہینے 3 دن 4 دن, اتنا فرق ہے. دعائے قنوت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک دعائے قنوت وہ ہے جو آپ اور میں وتر میں پڑھتے ہیں, ایک دعائے قنوت وہ ہے جو مکے مدینے والے وتر میں پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک, یہی ہے نا. وہ پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت و عافنا فی من عافیت, وہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں. یہ دونوں بچے, ایک 3.5 سال کا, 4 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے, یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دعائے قنوت اپنے نانا سے سیکھی ہے. چاہے عمر تھوڑی ہے لیکن درجہ اتنا بلند ہے کہ یہ نبی کی گود میں کھیلے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ بدر میں صحابی تھے, ان صحابیوں کو مہینے کا, جو ہمارے ہاں جیسے یہ ویلفیئر وغیرہ کے سسٹم ہیں, ان کا گورنمنٹ کے ہاں حضرت عمر کے ہاں 5,000 دینار مہینے کا وظیفہ تھا. ہر بدری صحابی کو 5,000 مہینے کا ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. حسن حسین کو بھی 5,000 ملتا تھا, حالانکہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک دن حضرت عمر کے بیٹے نے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے, ان کو ملا 2,000, ان کو ملا 5,000, تو انہوں نے ابا سے شکایت کی کہ ابا یہ تو بچے تھے اس وقت, ان کو تو پتہ نہیں ابھی نانا یاد بھی ہے کہ نہیں, میں تو ایک بڑا صحابی ہوں, حضور نے مجھے مفتی بنایا تھا اپنی امت کا, میرا 2,000 ان کا 5,000, ان کی کیا خدمات ہیں کہ آپ ان کو 5,000 دے رہے ہو؟ کیا یہ جنگ بدر میں تھے؟ اس وقت تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی. تو حضرت عمر نے, توجہ دینا میری بات, ایمان بنے گا, ڈانٹ کر کہا, عبداللہ ابن عمر تیری اماں ان کی اماں جیسی ہے, تیری نانی ان کی نانی جیسی ہے, تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے. بیٹا ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیے کیا ہے, ہم تو اسی انہی کے نانے کے صدقے کھا رہے ہیں. یہ جو آج میں خلیفہ بنا بیٹھا ہوں, اگر ان کے نانے کا میں خادم نہ ہوتا تو مجھے کون پوچھتا؟ مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے, میرا ابا مجھے مارا کرتا تھا, عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. آج میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا بیٹھا ہوں, یہ تو ان کے نانے کا صدقہ ہے. ہاں, جس دن تیری اماں, تیری نانی, تیرا نانا ان کے نانی نانی جیسا ہو جائے گا تو پھر آ کے بات کرنا کہ ان کو اتنا وظیفہ کیوں دیا ہے. یہ اللہ کے رسول کو پیارے لگتے تھے. میں تو اس نسبت کو, اس دھاگے کو, اس رسی کو, اس تار کو دیکھ رہا ہوں جو نبی کے ساتھ ان کی تھی. آج ہمارے 3-4 سال کے بچے کو دعائے قنوت آتی؟ آخری بات کروں, ایک دن دونوں بیٹھے وضو کر رہے تھے, سامنے ایک بابا 60-70 سال کا, اس نے بھی وضو کیا اور بابا نے وضو غلط کیا, صحیح نہیں کیا. اب یہ دیکھ رہے ہیں دونوں, اب دونوں مشورہ کرنے لگے کہ اگر بابا سے کہتے ہیں بابا آپ نے وضو صحیح نہیں کیا تو بابا ناراض ہو جائے گا, اور اس کی اتنی عمر ہو گئی اس کا آج تک وضو صحیح نہیں, اب وضو صحیح کرانا ہے اس کا کیسے کرائے؟ بڑے کو تو بچے سے سیکھتے بھی شرم آئے گی, ہم ان کو سکھا بھی نہیں سکتے, تو کیسے کریں؟ اب دونوں اس بوڑھے بابا سے کہنے لگے, بابا یہ حسن کہتا ہے وضو میں صحیح کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں صحیح کرتا ہوں, ہماری لڑائی ہو رہی ہے, ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, آپ فیصلہ کریں ہمارا وضو دیکھ کے کہ اس کا وضو صحیح ہے یا میرا وضو صحیح ہے. اب دونوں وضو کرنے لگے بابے کے ساتھ. اب جب بابا نے دیکھا تو جب دونوں فارغ ہوئے تو بابا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہنے لگے بیٹا تم دونوں کا صحیح ہے میرا غلط. اب بابا نے پوچھا تو اب دونوں بولے کہ ہم نے تو وضو بھی اپنے نانا سے سیکھا ہے, اپنی اماں سے سیکھا ہے, ہمیں تو نانا نے وضو کا طریقہ سیکھا وضو کیسے کرنا ہے. اب جنہوں نے اپنے نانا سے وضو سیکھا ہوگا, جنہوں نے اپنے نانا سے نماز سیکھی ہوگی, جنہوں نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے وضو سیکھا ہوگا, جنہوں نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے نماز سیکھی ہوگی, دعائے قنوت سیکھی ہوگی, پھر ان کا وضو, ان کی نماز کتنی صحیح ہوگی. فرمایا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر, اس سے بھی پیار کر جو ان سے کرتا ہے. میرے دوستو اگلا جمعہ انشاءاللہ تین مون مدرسے میرا ہوگا. شاید آپ ساتھیوں کو پتہ ہوگا کہ وہ پرانا مدرسہ تین مون والا ہم چھوڑ رہے ہیں, کرایہ اس کا بہت بڑھ گیا, ایک دوسری جگہ لی گئی ہے, وہاں بھی کام لگا ہوا ہے, خرچہ اس کا بھی کافی ہے. تو اس وجہ سے بھی اگلا جمعہ میرا وہاں ہے, کچھ چندے کی اپیل بھی کر لیں گے. تو یہ جو صحابہ کرام کی شان اور عظمت ہے نا, زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع پر اگلی باتیں وہاں بھی ہم آپ سے کر لیں گے. یہ ہماری عقیدے کی چیزیں ہیں. کسی نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا, صحیح ہے؟ جس نے بھی اللہ کو دیکھا ہے اس نے نبی کے ماتھے میں دیکھا, نبی کی تعلیمات میں دیکھا. اور ہم نے اور آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا, ہمیں صحابہ نے بتایا ہے نبی ایسے تھے, ہمیں صحابہ نے بتایا وہ نماز ایسے پڑھتے تھے, ہمیں صحابہ نے بتایا وہ وضو ایسے کرتے تھے. قرآن اترا, ہمیں کس نے بتایا جبریل آتا تھا؟ ہمیں تو صحابہ نے بتایا جبریل آتا تھا. صحابہ نے جبریل کو آتے دیکھا ہے, صحابہ نے جبریل کو دیکھا ہے. ہمارے پورے دین کی, نبوت کی, رسالت کی, قرآن کی گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں. نعوذ باللہ جس طرح آج کل لوگ ان کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں, اگر صحابہ غلط ہیں تو پورا دین غلط ہے. پھر نہ نبی ہے, نہ خدا ہے, نہ رسول ہے, نہ کوئی قرآن ہے, نہ نماز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز ہمیں صحابہ نے بتائی. یقیناً ہمیں صحابہ کے دروازے پہ جانا پڑتا. اسلام کے دشمنوں کی سب سے بڑی سازش یہی ہے کہ مسلمانوں کی دلوں سے صحابہ کی عظمت نکال دو, دین کی عمارت خود بخود گر جائے. کوئی کسی دن اٹھتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہہ دیتا ہے, کوئی اٹھتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو کافر کہہ دیتا ہے, کوئی اٹھتا ہے وہ حضرت ابو سفیان کو کافر کہہ دیتا ہے. ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے. میں نے پہلے کہا کہ حضور نے فرمایا میرے رشتے دار بھی اللہ نے چنے ہیں. یہ ابو سفیان حضور کے سسر تھے. میں آپ کے سسر کو کافر کہہ دوں, گالی دے دوں, آپ میرا گریبان پکڑ لیں گے. حضور کے سسر کو ہر کوئی کتا بھونکتا رہے, کوئی پوچھنے والا کوئی؟ حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں, ان کی بہن حضور کی گھر والی ہے. اگر ایک بھیڑا ان میں سے بےمان یزید نکل آیا تو وہ یزید جانے, خدا جانے, ان کا کیا قصور ہے؟ ہم صحابہ کو جانتے ہیں, یزید صحابی نہیں ہے. امیر معاویہ صحابی ہیں, ابو سفیان صحابی ہیں, ٹھیک ہے, جب تھے دشمن رسول تھے, جب ایمان لے آئے تو پھر مومن بنے. صحابی کو گالی دینا اللہ کی لعنت کا مستحق بندہ بن جاتا, اور صحابی سے پیار کوئی گل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ کاتب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ اللہ نے کیوں نہیں جاننے دیا, یہ ایک الگ شان ہے. اللہ نے کہا نبی میں تجھے پڑھاؤں گا, دنیا والوں سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسکول میں کبھی ماسٹر کھڑا کر دیتا, ہمارے استاد بھی کبھی بچے کو ڈنڈے مارتے ہیں, کبھی کھڑا کر دیتے ہیں. اگر نبی کسی استاد کے سامنے جا کر بیٹھ جائے اور استاد اس طرح کر دے, یہ تو نبی کی توہین ہے. اللہ نے نہیں کسی کو استاد بننے دیا نبی کا, یہ تو میرے نبی کی شان ہے. چھ کاتب تھے حضور کے, جو حضور کہیں خط لکھتے تھے یا قرآن آتا تھا حضور لکھاتے تھے. چھ آدمی کاتب تھے جو لکھتے تھے, ان میں ایک حضرت امیر معاویہ بھی, جو قرآن بھی لکھتے تھے, حضور کے خط بھی لکھتے تھے. اب اگر یہ قرآن لکھنے والا کافر ہے, حضور کے خط لکھنے والا کافر ہے, تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ اگر ان کے گھر میں یزید پیدا ہو گیا، نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا کافر پیدا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کافر باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کا کیا قصور؟ اگر حضرت امیر معاویہ کے گھر میں یزید پیدا ہو گیا تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا کیا قصور؟ ابو سفیان دشمن تھے، دشمن تھے جب تھے تھے، ان کی بیٹی ہے حضرت ام حبیبہ، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے جو حضور کی گھر والی. اب آپ حیران ہو کہ اتنا بڑا دشمن ہے اور بیٹی نبی کی گھر والی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے جوڑ جوڑتا ہے؟ وہ چاہے تو دشمنوں کی گھر کی لڑکیاں نبی کو دے دے، اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے رشتے جوڑ. اس شادی کے بعد پھر اس کی کمر ایسی ڈھیلی ہوئی کہ پھر وہ کسی جہاد میں مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا، پھر وہ مسلمان ہوا. غزوہ حنین، غزوہ طائف، یہ بڑے غزوات ہیں اسلام میں. جن دوستوں نے کبھی تاریخ اسلام پڑھی ہو، نہیں پتا، قرآن میں سورہ توبہ میں غزوہ حنین کا ذکر ملتا ہے. غزوہ حنین اتنا سخت غزوہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5-10 صحابہ رہ گئے، باقی سب کے پاؤں اکھڑ گئے تھے میدان سے، تیروں کی بارش تھی، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا جان بچانے کے لیے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 یا 6 صحابی کھڑے تھے. حضور خچر پہ سوار تھے، یہ ابو سفیان نے حضور کے خچر کی مہار پکڑی ہوئی تھی غزوہ حنین میں، اور حضور کے ساتھ کھڑا، ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا ہے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان اگر چاہتا ہے تو تیری آنکھ نبی والا ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دوں. فرمایا، یا رسول اللہ دشمنی بہت کی ہے، اب کوئی تو کہنے والا کہے گا نا، میں نے آپ کی خاطر اپنی آنکھوں کو ضائع کر دیا، اندھا ہو گیا، میں قیامت تک کسی طرح رہوں، اللہ کے سامنے جب جاؤں تو اللہ پوچھے ابو سفیان کیا لایا ہے، میں کہوں اللہ تیرے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی آنکھ کو ضائع کر دیا. کو باتیں ہیں کرنے والی، رشتہ دیکھو کہاں ہے. آدمی رشتے دیکھتا ہے، نبی کہاں کر رہا ہے. اور اللہ کہتے ہیں یہ سارے رشتے میں نے کرائے ہیں، اللہ رشتہ کرا رہا ہے، آپ اور میں لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. حضرت ام حبیبہ، حضرت امیر معاویہ کی جو بہن ہیں، یہ مدینے سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت ہوئی، جو پہلے شروع میں مسلمان حبشے کی طرف ہجرت کر گئے، یہ ان میں مہاجرت تھی، یہ حبشے کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی. باپ بھی کافر ہے، بھائی بھی کافر ہیں، اس کافر خاندان میں ایک لڑکی مسلمان ہو جائے، دیکھے نا انسان اللہ تعالیٰ کیا نسبتیں جوڑتا ہے. دشمن کے گھر میں پیدا کر کے پھر نبی کی گھر والی بن جائے، اور پھر اللہ پاک باپ کو بھی بھائیوں کو بھی مسلمان کر دے. صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی نظروں سے ایک لحظے کے لیے بھی نبی کو دیکھا ہے وہ صحابی ہے. اور آخری بات عرض کروں، توجہ دینا، دنیا کے کروڑوں اربوں کھربوں ولی مل جائیں، عالم مل جائیں، پیر فقیر مل جائیں، صحابی کے جوتے سے جو مٹی اٹھتی ہے اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن و سنت میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ صحابی جس گھوڑے پہ سوار ہو کر جہاد کرتا تھا، اس گھوڑے کے پیروں سے اٹھنے والی مٹی جو گھوڑے کے ناکوں میں جا کے پڑی، اس ناک میں پڑنے والی مٹی کا مقابلہ بھی لاکھوں کروڑوں ولی نہیں کر سکتے. اور قرآن میں ایک پوری سورت ہے، ہم نے تو کبھی توجہ نہیں دی، سورۃ العادیات پوری سورت ہے 30ویں سپارے میں، جو اللہ ان کے گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے، 5 قسمیں صرف گھوڑوں کی جن پر صحابہ چڑھ کے جہاد کرتے. والعادیات ذبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فَأَسَرْنَ بِهِ نَقَعَا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعَا. اور پھر ایک اور صورت ہے, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. ان گھوڑوں کے پیروں سے اٹھنے والی مٹی کی بھی اللہ قسم کھا رہا ہے. گھوڑا کبھی پتھر پہ بھاگے نا, جس کے پیروں میں وہ لوہے کی نال لگ جاتی ہے گھوڑے کے, چنگاریاں نکلتی ہیں. پکی سڑک پہ کبھی دیکھو جب ٹانگا بھاگ رہا ہو, اس صورت میں اللہ ان چنگاریوں کی بھی قسم کھا رہا ہے. جب گھوڑے بھاگتے تھے عرب کے صحرا میں جہاد میں تو گرد و غبار اٹھتا تھا, اللہ اس گرد و غبار کی قسم کھاتا. پھر دشمن کی فوج میں جب گھس جاتا تھا گھوڑوں کو بھی پتا ہوتا تھا ہم کیا ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. ایک صحابی پھنس گئے جہاد میں, کافروں نے گھیر لیا اور گھوڑے کی پیٹھ پہ صبح سے شام ہو گئی بیٹھے ہیں لڑ رہے ہیں. شام ہوئی جب دیکھا میں گر گیا ہوں تو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے, بابا قیامت والے دن کیا جواب دے گا اگر میں یہاں مر گیا, شہید ہو گیا, پھنس گیا تو بھی اور میں. تو حدیث میں آتا گھوڑے نے ایسی چھلانگ ماری جس طرح دریا کو کراس کرتا ہے, ان کے سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا وہ گیا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے گھوڑوں کی قسم. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب ایران کو فتح کیا ہے, علامہ اقبال مرحوم نے بھی اس پہ شعر کہے ہیں, آگے دریا آیا, ایرانیوں نے دریاؤں کے پل توڑ دیے, حضرت سعد نے فوجیوں سے کہا گھوڑے دریا میں ڈال دو. وہ سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈالا. اب جب دشمن پار سے دیکھ رہا ہے تو گھوڑوں پہ دریا پار کر رہے ہیں وہ کراس کر کے. علامہ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دشت تو دشت دریا سہارا تو سہارا رہا ہم نے, تو تیرے دین کے لیے تیرے پاک نبی کے کلمے کے لیے دریاؤں کے رخ موڑ دیے تھے. سارا لشکر پار ہو گیا. جب پار ہوئے تو ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص جو امیر تھے, صحابیوں سے کہا کہ یارو دیکھو کسی کا کوئی سامان نہ گر گیا ہو دریا میں. تو سارے غریب غربا صحابی تھے, ایک صحابی اپنے گھوڑے کی خرجین دیکھتے ہوئے کہتا ہے جی میرا مٹی کا پیالہ تھا گر گیا نا. حضرت سعد نے کھڑے ہو کر کہا اے دریا کی موجو تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں اور ہم کس کے لیے نکلے ہیں. اگر قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ہم نے تجھ پہ کیس کر دیا تو کیا جواب دے گا تو؟ ایک سکینٹ میں پیالہ چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ پیالہ ایک لہر آئی, پیالہ اٹھا کے اگر سعد کے پیروں میں پھینکتی ہے اور آواز دے کر کہتی ہے جی تھوڑی دیر میں نے رکھا ہے مجھے معاف کر دینا, قیامت والے دن میں میری شکایت نہ کرنا اللہ کے دربار سے. ارے یار ہم ان صحابہ کے ایمان کو تولنے پہ لگ گئے ہیں کہ یہ مسلمان تھے جن کے حکم دریا مانتے تھے, جن کے حکم گھوڑے مانتے تھے, کیا ہمارے ایمان رہ گئے ہیں. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ان کے پیروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم, ان کے پیروں سے اٹھنے والی گرد و غبار کی قسم, ان کی ناکوں میں پڑنے والی مٹی کی قسم. گھوڑے جانتے تھے یہ کون ہے, ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. www.darsquran.com